السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو، یا اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس آیت کی طرف آنے سے پہلے، پیچھے جہاں آیت ختم ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یحاربون کا لفظ آیا تھا، یحاربون اللہ و رسولہ، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہات پیدا ہوں کہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی اس قبیلے کے جو لوگ تھے عقل اور عرینہ کے، کہ کیوں ان کو اس طرح کی سزا دی گئی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی حدود کو کراس کیا تھا، انہوں نے ایک شخص کی جان لی، مال چوری کیا اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں بھی چلائی. تو یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا جرم تھا یہ، جبکہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور بدلے میں انہوں نے جو ہے دھوکہ دیا. تو یہ حد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کروائی، یہ اللہ کی طرف سے تھی، اور قانون کو توڑنے والوں کو سزا ضرور دینی چاہیے. اس سے فائدہ کس کا ہوگا کہ آئندہ پھر کسی مجرم کو ایسا جرم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور عوام الناس کا فائدہ ہوگا. ایک طرح سے مجرم پر ترس کھانا ظلم کو اور بڑھا دیتا ہے. ایک حد ہم نے یہاں پڑھی، یعنی یحاربون اللہ، اور ایک حد ابھی آگے آئے گی جہاں چور کی سزا بیان کی گئی ہے. لیکن اب بیچ میں اتنی خوبصورت آیت یہاں پر آ رہی ہے کہ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو کلام ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کا جو انداز ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. اگر آپ دنیا کی کوئی بھی قانون کی کتاب اٹھا لیں تو اس قانون کی کتاب آپ پڑھتے پڑھتے اتنے بور ہو جائیں گے کہ بعض اوقات آپ کو نیند بھی آنے لگے گی. کسی بھی عدالت میں جا کر آپ قانون کی کتاب اٹھا لیجئے، بس مسلسل آپ کو فلاں شک فلاں شک فلاں شک ملتی چلی جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اپنے بندوں کو صرف قانون ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پر بیچ میں ایک بہت خوبصورت آیت دی گئی ہے قانون کی بات کرنے کے بعد. دنیا کے قانون سے تو دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس کو پڑھنے سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں سزا بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آیت بیان کر دی. اور سزا کا بھی جو کیوں بتایا گیا اور سزا کا معاملہ کیوں رکھا گیا ہے، تاکہ جرم جو ہے وہ کم ہو، جرم کی تعداد کم ہو جائے یا جرم ختم ہو جائے. اور مجرم کو سزا اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، جرم گلیمرائز نہ ہو. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرم گلیمرائز ہو گیا، اس کو اتنے بہترین طریقے سے، اتنے ایسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ مجرم کو اور نئے نئے آئیڈیاز ملے جرم کرنے کے لیے. تو اسلام یہ نہیں چاہتا. سخت سزا ان کے لیے اس لیے بتائی گئی تاکہ ظلم پر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو، جرم پر کوئی جری نہ ہو، اور اسلام ساری حفاظات، سارے نظام کو پہلے بہتر بناتا ہے، اس کے بعد سزائیں دیتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے سزائیں دے دی گئیں، سزاؤں کو مخصوص کر دیا گیا اور بعد میں سسٹم بنایا گیا، نہیں، بلکہ سزائیں سسٹم کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جرم کرنا غیر ضروری ہو جائے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو اصول ہمیں دیتا ہے کہ پہلے تم ایسا معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم کرو جس کی وجہ سے معاشرہ امن و امان سے چلتا رہے، حلال رزق انہیں فراہم ہو، اس کے ذریعے پیدا کیے جائیں. تو ایک ماحول بنایا گیا، نظام سے بات ہوئی، شروع ہوئی، سسٹم بنایا گیا، اسلام سزاؤں سے شروعات نہیں کرتا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوڑے مارنے سے اور مسلسل سزائے دینے سے سب سیدھے سچے ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. پہلے افراد کی تربیت کی جاتی ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دلایا جاتا ہے. اس لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا قوم قوامین للہ شہدا بالقسط، کہ عدل کے ساتھ قانون بنانے والے، اللہ کی گواہی دینے والے، دین اسلام کی گواہی دینے والے بنو. اگر آپ صرف قانون بنا دیں گے، اور اگر آج تک دیکھا جائے تو اگر آج آپ قانون بناتے ہیں اور ماحول ہی آپ نے پرووائڈ نہیں کیا کہ جس کا یعنی امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب بیچاروں کو کوئی دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. اب اگر آپ قانون بنا رہے ہیں تو اس میں تو نقصان اور الٹا غریبوں کا ہی ہوگا، بلکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو اور فائدے میں رہیں گے کہ جب معاشرے میں اس طرح سے استحصال ہوگا اور انصاف نہ ہوگا، دولت صرف امیروں میں گردش کرتی رہے گی اور غریب غریب ہوتا جائے گا، تو پھر جب ان کو حلال رزق نہیں ملے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ چور راستے تلاش کریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی ڈالیں گے، اور پھر سزائیں بھی ان کو ملے گی، تو بیچارہ غریب کا تو دونوں طرح سے نقصان ہو رہا ہے. تو اسلام پہلے سزائیں نہیں بناتا، بلکہ پہلے سسٹم پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد سزائیں نافذ کی جاتی ہیں. تو وہاں پر بھی پہلے انتظام کیا گیا، سسٹم بنایا گیا، اس کے بعد سزائیں نافذ کی گئیں. اب اس والی آیت کی طرف آئیے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں خاص طور سے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. اور آگے وہ ذریعہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا ذریعہ ہے جسے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو. وسیلے کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں اتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں کے 50% سے اگر میں زیادہ کہوں تو یہ کوئی غلط یعنی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ 50% سے زیادہ لوگ اس وسیلے کے چکر میں پڑھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کہتے کہ فلاں کے وسیلے سے دعا مانگ لو. اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی دعا مانگتے ہوئے کہ اے اللہ رسول کے وسیلے سے یا رسول کے صدقے سے یا رسول کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں. نعوذ باللہ. تو کسی کے واسطے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرب کیسے تلاش کیا جائے؟ تو وسیلہ واو سین لام، وسیلہ بمانی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا، کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا. اور وصل اللہ اس کے معنی ہوئے اللہ تک تقرب حاصل کرنا. اور واسطہ اور وسیلہ یہ ذریعہ، تقرب، درجہ، مرتبہ تمام معنوں میں آتا ہے. اب یہ واو سین لام اردو میں معنی ذریعہ ہوا یا واسطہ ہوا، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے قرب تلاش کرنا، کسی کا قرب تلاش کرنا. اور واو سین لام جو وصل ہے مطلب ملنا، جڑ جانا، محبت کے ساتھ مل جانا یا جڑ جانا. جبکہ ایک اور وصل آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا واو سواد لام، اس کا مطلب ہے مجرد یا مطلق مل جانا، یعنی بس ایک نارمل ملنا. لیکن یہ واو سین لام میں جو مطلب آ رہا ہے کہ محبت کے ساتھ مل جانا اور جڑ جانا. تو یہاں پر جو واو سواد لام ہے اس میں تو صرف جوائنٹ ٹوگیدر، اونلی جوائنٹ ٹوگیدر کے معنی آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر واو سین لام میں کیا ہے؟ محبت سے ملنا، محبت سے جڑ جانا. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ قرب کیسے حاصل کیا جائے اس کی راہ میں جہاد کر کے، اللہ کی فرما برداری کی اور پسند کی چیزیں کر کے. اب یہاں پر جو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں اور وہیں سے اصل میں مسائل شروع ہوتے ہیں کہ اردو میں اور عربی میں لفظ کو سمجھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے. اردو میں وسیلے کا جو معنی آتے ہیں ہم نے سمجھ لیا کہ عربی میں بھی وہی معنی آتے ہیں، تو عربی میں وہ معنی نہیں آتے ہیں وسیلے کے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. اردو میں یہ لفظ وسیلہ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں نہیں استعمال ہوتا. ہم معنی سمجھتے نہیں، لہٰذا ہم گڑبڑا جاتے ہیں اور پھر کچھ کا کچھ اس کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. اور انہی آیت کو کوٹ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھلا قرآن بھی تو وسیلے کی بات کہتا ہے اور یہ لوگ ہمیں منع کرتے ہیں. تو یہ لفظ وسیلہ ایک یہاں آیا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل میں یہ لفظ پڑھیں گے وسیلے کا. اب وسیلہ جو ہے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یعنی ایسی چیزیں، ایسے کام جس کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، وہ کام کرو، یہ وسیلہ ہوا کہ اس کا ہم قرب تلاش کریں، وہ ذریعے ہم ڈھونڈیں، وہ چیزیں ہم جانیں، احکامات کو دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب وسیلے کا مطلب ہماری سمجھ میں آ گیا نا، کہ محبت کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اور عربی زبان میں وسیلے کے معنی وہی ہے جو اردو میں قرب کے ہیں۔ اور قرب کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ احکام الہی کی تعمیل ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ جن لوگوں نے وسیلے کے تحت کچھ مرحوم بزرگوں کو مدد کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، یا جو فوت شدہ انبیاء یا اولیاء ہیں یا قبر میں لیٹے ہوئے لوگ ہیں، ان سے مدد حاصل کرنا وہ جائز سمجھتے ہیں اور اس کو وسیلے کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو وسیلہ، عربی کے وسیلہ بمانی قرب کو اردو کے وسیلہ بمانی ذریعہ کا مترادف سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے انسان دھوکہ کھاتا ہے اور اس سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں۔ جبکہ وسیلے کے بارے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ میت یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر نیکی اور ثواب کا حریص اور کون ہوگا، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا ہو۔ کہا جاتا ہے، اور یہ بات سیرت سے ہم سبھی کو معلوم ہے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتباع سنت میں یہ ضرب المثل کی حد تک شہرت رکھتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ روضہ نبوی میں زیارت کے لیے داخل ہوتے تو صرف اس قدر کہتے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک ابا جان، اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے، نہ کچھ مانگتے، نہ اللہ کے رسول سے کچھ مانگتے، نہ ان کے مقربین سے، جبکہ ساری زمین و آسمان کی مخلوقات میں ان سب سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے روضہ مبارک کے سامنے دعا کرنے سے بڑھ کر کون سی شے ان کے لیے ہو سکتی تھی، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی روضہ مبارک کے سامنے رخ کر کے کبھی دعا نہیں مانگی۔ تمام صحابہ کرام قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھتے تھے۔ تو وسیلہ جو ہے، کسی کے وسیلے سے یا وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا۔ کوئی کسی کو اگر کچھ دینے والا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ اے محمد کی پھوپھی اور اے محمد کی بیٹی، جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، کیونکہ وہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو وسیلہ دراصل بمانی قرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں، جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور تین جائز صورتیں اس کی یہ بتائی گئی ہیں کہ اللہ کا نام لے کر اس کی صفات کے حوالے سے مانگنا، دوسرا یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے، اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے، یا اللہ، ہم پہلے تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تو تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ اور راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہی نیک عمل کو وسیلہ بنانا، اور اس کی دلیل وہ ایک لمبی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے کچھ اشخاص تھے جو کچھ وجہ سے ایک غار میں بند ہو گئے، یا انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تو وہاں پر پتھر کچھ اس طرح سے لڑک کر آ گیا کہ جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اس وقت صرف اللہ سے دعا ہی کام آ سکتی ہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو۔ چنانچہ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو تیسرا حصہ پتھر کا غار کے پاس سے ہٹ گیا۔ پھر اس طرح سے باقی دو لوگوں نے بھی اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو تھوڑا تھوڑا ہٹ کر پتھر غار کے دہانے سے ہٹ گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر اللہ کے نام یعنی اللہ کی صفات کے ذریعے سے ہم دعا مانگے تو دعا قبول ہو سکتی ہے. یا پھر ایک صرف واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر میدان میں لے جاتے اور ان کو, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے چچا تھے, تو زندہ لوگ اگر سامنے ہوں تو ان کے ذریعے سے یا تو دعا کرائی جا سکتی ہے, لیکن مردہ لوگوں سے دعا کرانا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, اسے لیلۃ القدر میں دعا سکھائی گئی کہ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, لہٰذا ہمیں معاف فرما. لیکن ہمارے یہاں پر وسیلہ پکڑنے کا بہت ہی غلط مفہوم رائج ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وسیلہ مطلب کسی جو مرے ہوئے انسان ہیں یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وسیلہ جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی, جبکہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, مسند احمد میں بھی دعا آتی ہے, بخاری میں بھی دعا ہے جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ, کہ اے اللہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مقام ہے جو بہت ہی صرف ایک اکیلے کسی تنہا شخص کے لیے ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا, جس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے, کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دیا جائے گا, تم لہٰذا میرے لیے اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ عطا فرما. نس آپ نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو بس یہ ہمیں ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وسیلہ ایک مقام ہے اور کسی ایک کو دیا جائے گا, تو اسی لیے جو دعا میں لفظ آئے کہ آتی محمد علی الوسیلہ, کہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ, یعنی وہ مقام دے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ وسیلہ بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو جعلہ کی بات آتی کہ اے اللہ بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ, تو جعلہ نہیں کہا گیا بلکہ آتی کہا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر وجعل ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا تھا, لیکن وجعل نہیں ہے بلکہ آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ یا وہ بلند مقام عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو. اب جہاد کی بھی معنی اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر جہاد کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. جہاد کو ہمارے اردو میں بہت ہی معنی اس کے مختصر کر دیے گئے, یعنی اس کو اس کی وسعت سے ہٹا دیا گیا اور ہم صرف قتال کو ہی جہاد کہتے ہیں, جبکہ عربی زبان میں جہاد بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کہ زندگی کی ہر جد و جہد میں یا زندگی کے معاملات میں جہاں پر بھی اللہ کے قانون کے خلاف ورزی ہو رہی ہو یا آپ کا نفس آڑے آ رہا ہو اللہ کے قانون میں, تو اپنے نفس کو روکنا, معاشرے سے جد و جہد کرنا, یہ بھی سب جہاد میں آ جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے جو اس کی سنت پر کاربند اور اس کے حکم پر چلتے تھے, پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. اب جو کوئی ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن, جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن, اور جو دل سے جہاد کرے یعنی اس کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے, اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو میدان جنگ میں جہاد کرنا ہے وہ تو چوٹی کا درجہ ہے, چوٹی کا جہاد ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ کو کئی پروسیس سے گزرنا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے خلاف کام کریں ان سے زبان سے, ہاتھ سے یا پھر دل سے برا سمجھنا, یہ بھی جہاد ہوگا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برا کام ہوتے دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اس میں تبدیلی لائے, اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے یا تقریر سے یا تحریر سے اس میں تبدیلی لائے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کم از کم دل ہی میں اسے برا سمجھے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم اگر فلاح پانا چاہتے ہو, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, تو ایسے ذریعے تلاش کرو, ایسے راستے تلاش کرو جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو, اور وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس کے فوراً بعد کفر کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو اگر وہ زمین برابر فدیہ سونا دیں یا اس سے ہی ملتا جلتا اور بھی دے دیں، تب بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بیٹھے بٹھائے ہماری ماؤں کی گود سے ہمیں اسلام مل گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جب اسلام ملا ہے تو اس کی پھر ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو دوسرے تمام جو شیطان نے مکر و فریب کے جال بچھا رکھے ہیں ان تمام مکر و فریب کے جال سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا ہے بچا کر۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ جو کافر ہیں زمین بھر یا اس کے برابر فدیہ بھی دے دیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور شرک کرتا رہا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں اگر آج شرک سے بچ جاتے ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی نظر آ رہی ہے اس آیت کی وسیلے کے بعد اس آیت کو لانے کی، کہ آج جو ہمارے بہت سارے مسلمان بھی وسیلے کے چکر میں قبر پرستی اور شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اس کی صفات میں کوئی اور اس کا شریک ہے، کوئی اسی طرح سے سننے والا ہے، سمیع ہے، کوئی اسی طرح سے بصیر ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ تو قبر میں لیٹے ہوئے لوگ وہ سن نہیں سکتے، نہ وہ کسی کو بچا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو محتاج ہیں ہم سے بھی زیادہ ہماری دعاؤں کے، یا ان کی اولاد کے ذریعے سے کہ کوئی اولاد ان کے نیک کام کرے، تو ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، مگر نکل نہ سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ عذاب و مقیم کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ ایسے لوگ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ مومن، ان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ایمان ہوگا، تو اس کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافروں کے لیے کوئی رحم و کرم کی بات وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا۔ تو اللہ پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑی، دیکھا جائے تو انسان کے لیے اس کی خامی ہے یا اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، کیونکہ وہ خامیوں سے جہنم سے نکلنے نہیں دے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کی آپ دیکھیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، تو ان کی قسمت پر گویا مہر لگ گئی کہ عذاب سے نکلنے کا نہ کوئی امکان ہے نہ کوئی تدبیر کام دے سکتی ہے، بلکہ یہ بھی سنا دیا گیا کہ یہ عذاب جس درجے کا شدید اور ہولناک ہوگا اسی طرح لازوال بھی ہوگا، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا، مقیم کا لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ اور اس عذاب دائمی کی خصوصیت کافروں کے ساتھ بیان ہوئی ہے، مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے امام رازی نے کہا ہے کہ یہ عذاب دائمی صرف کافروں پر ہوگا، نہ کہ غیر کافروں کے لیے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے، زبردست ہے، حکیم بھی ہے۔ اب یہاں پر بات کی گئی ہے حدود کی، جیسے پچھلی بھی دفعہ ہم نے پڑھا تھا بیچ میں دو تین آیتوں کو چھوڑ کر، وہاں بھی کچھ حدود کی بات کی گئی تھی اور یہاں پر بھی حدود کی بات کی گئی ہے۔ سارق کا لفظ آیا ہے اور شرعی زبان میں یا اصطلاحی زبان میں اس کو سرقہ کہتے ہیں، یعنی ذکر آ رہا ہے سرقے کا۔ اب اچھا، یہ جو سرقے کا لفظ ہے عربی میں اس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اور پھر اردو میں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے چوری ہوگا۔ اب یہ جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ لفظ سرقہ اور چوری، اس میں بہت فرق ہے۔ ہر چوری سرقہ نہیں، یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ ہر چوری سرقہ نہیں ہوتی، ہر تھیفٹ سرقہ نہیں ہوتا۔ یہ خاص ایک شرعی اصطلاح ہے اور اس کے بارے میں ہم اتنے مخصوص اس لیے ہو رہے ہیں کہ سرقے کی حد ہے، چوری کی حد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک پین لے کر بھی یہاں سے چلا گیا تو اس پر حد جاری ہو جائے گی، نہیں۔ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ سرقے کو ہم پہلے ڈیفائن کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سرقہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سمجھیں کہ ہر ایک چوری سرقہ نہیں ہوتی، یہ ایک خاص شرعی اصطلاح ہے اور شریعت کی خاص ٹرم ہے۔ یہ ہر چوری پر حد جاری نہیں ہوگی۔ سرقے کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے کسی پروپیگنڈے سے، بند الماری سے، تجوری سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، یہ سرقہ ہے۔ اس کو آپ یاد رکھیں، یعنی جو چیز کھلی پڑی ہو اسے سرقہ نہیں کہیں گے۔ اصطلاح میں، شریعت میں، اس سے مراد غیر کے مال کو کسی خاص جگہ سے اور کسی خاص مقدار میں چرا لینا، وہ سرقہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم سے غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہر چوری پر ہاتھ کاٹنا ہوگا، تو نہیں، یہ ہماری سوچ یا ہماری سمجھ درست نہیں ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں قرآن کے حکم سے پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اچھا دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ دونوں ہاتھ چور کے نہیں کاٹے جائیں گے۔ جب اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ بھی جو ہے صرف کلائی سے، یعنی پہنچا جس کو ہم کہیں گے، یعنی صرف پنجا کاٹا جائے گا۔ کیونکہ ید کا جو اطلاق ہے، ایدیہما کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، تو عربی زبان میں ید تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس پنجے کو بھی کہتے ہیں، کلائی کو بھی کہتے ہیں، اور پورے کندھے تک جو ہمارا ہاتھ ہے اس کو بھی ید کہا جاتا ہے۔ تو اوپر سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، صرف پہنچا یعنی پنجا کاٹا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں رائے علماء کرام کی، کہ 10 درہم سے، یعنی کوئی چیز اگر وہ 10 درہم کی قیمت کی ہو تو اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم کی قیمت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ لینینٹ رائے ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ کوئی چیز تجوری سے یا کسی محفوظ جگہ سے نکالی جائے، اس صورت میں وہ سرقہ کہلائے گا۔ اس میں بھی آگے مزید شرائط آتی ہیں۔ بہت معمولی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، پھل، ترکاری، گوشت، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دال، سبزی، ان پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ فقہ میں یہ اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنے کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جو سب سے لینینٹ رائے جو آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے وہ ہے 10 درہم، اور 1 درہم ہوتا ہے 3 ماشا 1/5 رتی چاندی کا۔ اب اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، چاندی کے دام چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ جا کر معلوم کر لیں کہ 10 درہم چاندی کتنے کی ہوتی ہے، تو اس کی قیمت کے مطابق ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور ایک جو یعنی سخت رائے جو پائی جاتی ہے اس سلسلے میں، جس کو ہم ریجڈ ویو کہیں گے، وہ 3 درہم کا ہے، جس کو ربع دینار بھی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ مال کسی نے چوری کر لیا تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب اس میں بھی جو آگے شرائط آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مال یوں ہی کہیں پڑا ہوا ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور، مویشی کہیں چر رہے ہوں، اس میں سے کسی نے اونٹ چرا لیا، اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کوئی پبلک پراپرٹی ہے، کوئی چیز پبلک پراپرٹی میں سے کسی نے چرا لی ہے، تو وہ بھی سرقے میں نہیں آئے گی، اس سے خارج ہے۔ اسی طرح سے بیت المال سے چرایا گیا کوئی مال، یا مسجد، یا پبلک پراپرٹی سے، یا ہاسپٹل سے جو مشترکہ مال ہو، ان سب میں سے کسی پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جو مال حفاظت میں ہو، کسی نے اس کو سیف میں بند کر کے رکھا ہو اور وہاں سے وہ چرایا جائے، تب اس صورت میں وہ سرقہ ہوگا۔ ایک اور چیز جو اس سے بری ہے، یعنی اس سے خارج ہے، کہ اگر آپ نے کسی کے پاس امانت کے طور پر 10,000 رکھوائے ہیں، اب اس میں سے اگر وہ 2,000 لے لیتا ہے اور آپ کو 8,000 واپس کرتا ہے، اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی شرائط کے ساتھ یہ حدود بتائی گئی ہیں، اور حدود کب نافذ کی جاتی ہیں، حدود کب اپلائی کی جاتی ہیں، جب پہلے سے ایک معاشرہ اس کو بنا دیا جائے، سنوار دیا جائے۔ احکامات پہلے نہیں لائے جاتے، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب یہ جو سزائیں ہیں، اس پر بہت لے دے ہوئی ہے، بہت اس پر بات کی گئی، بہت مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، خاص طور سے دین اسلام کو، جبکہ اس میں کئی اس کے قانون ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین، اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ پاگل پر حد جاری نہیں ہوگی، نابالغ پر نہیں ہوگی، گھریلو ملازم پر نہیں ہوگی۔ اگر بیوی بچے گھر میں سے اپنے والد کے یا بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کوئی چیز چوری کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر وہ حد جاری نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے کی بھی چوری کر لے۔ تو ان سب میں وہ حدود نافذ نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح سے اگر ہنگامی حالت ہو جائیں، جیسے قحط پڑ گیا ہو یا حالت جنگ ہو، اس میں بھی سزا ساقط ہو جائے گی۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا ہے کہ جب ان کے زمانے میں بہت سخت قحط پڑا تھا، تو انہوں نے کچھ وقت کے لیے ان سزاؤں کو معطل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ان حدود کو ختم نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا جاری کردہ قانون ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس میں تنسیخ نہیں کی جا سکتی۔ اور سورہ مائدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں ناسخ نہیں ہے، یعنی کوئی آیت یہ ناسخ ہے، اس میں منسوخ نہیں ہے، یعنی کوئی آیت اس میں کی منسوخ نہیں ہوئی ہے، سب کے سب آیات پر، احکامات پر عمل کیا جائے گا سورہ مائدہ کی۔ آگے سورہ حدود میں بھی، سوری سورہ نور میں بھی حدود آئے ہیں، وہاں پر بھی اسلامی سزائیں بتائی گئی ہیں، اور ان اسلامی سزاؤں پر حد سے زیادہ اعتراض کیا گیا ہے۔ اور یہ اعتراض کرتے بھی کون ہیں؟ وہ لوگ اعتراض کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکا، ایٹم بم۔ وہ کہتے ہیں اسلام تو بڑا ہی سخت مذہب ہے، نعوذ باللہ، وحشیانہ بھی لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور کس کے بارے میں؟ اس لیے بلیم کرتے ہیں کہ اسلام مجرم کو سزا دے رہا ہے، یعنی مجرم کی ہمدردی انہیں آتی ہے، جرم سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی جرم کی نفرت ان کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ مجرم سے ہمدردی ان کو پیدا کرتی ہے۔ اور اسلام تو قاتل کو قصاص کے لیے، جو قصاص کا حکم ہے اسلام میں، تو اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، عقل والو، یعنی تم اگر عقل رکھتے ہو تو تم خود سمجھ جاؤ کہ اس میں تو الٹا زندگی ہے تمہارے لیے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو قصاص تم ضرور لوگے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یعنی وہ اسلام کے ان حدود کو بتا کر کہتے ہیں کہ اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ خود بتائیں، خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا ہو، کہا جاتا ہے کہ وہاں کی کل آبادی 3,43,000 تھی، 3,43,000، اس میں سے جب ان لوگوں نے ایٹم بم وہاں پر پھینکا، تو کہا جاتا ہے کہ 1,40,000 یا 1,00,000 سے زیادہ لوگ وہیں ختم ہو گئے، مر گئے اس بم کی وجہ سے، اور 1,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، یعنی آدھی آبادی تو ختم ہو گئی اور کچھ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے۔ اسی طرح سے ناگاساکی پر جب بم گرایا، تو وہاں کی آبادی 66,000 تھی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ یا تو مر گئے یا اس میں سے زیادہ سب لوگ انجرڈ ہو گئے۔ تو اس کے بعد کتنی ہی ایسی نسلیں، یعنی ان کی نسلوں کو اس کے بعد کتنا اس کا نقصان اٹھانا پڑا، کتنے لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوتے رہے. کوئی لوگ یعنی فزیکل ڈیفیکٹ کا شکار ہو گئے, کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے, یعنی آج تک ان کی نسلوں کو اس کا وہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو اس پر بم گرایا گیا تھا. تو ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اعتراض ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا جن لوگوں نے ایسی قوم کو ختم کیا اور بم گرا کر اتنے لوگوں کو مارا. تو پھر وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں اسلام کی سزاؤں پر, جبکہ اسلام یہ سزائیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ جرم کم ہو اور جرم کو دیکھ کر, جرم کے سزا کو دیکھ کر آگے کے لوگ پھر کوئی جرم کرنے کی ہمت نہ کر سکیں, وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں. تو اسی بنا پر اسلام یہ سزائیں مقرر کرتا ہے, اور ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے رحم ہے کہ اس نے ایسی سزائیں یہ اپنے اختیار میں رکھی. جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے حدود کی سزا, جو حدود نافذ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا اس کا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار خود اپنے پاس رکھا اور خود سے سزائیں تجویز کی ہیں. تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوگی, کیونکہ آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے واللہ عزیز حکیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی جو بھی سزائیں ہیں, جزا اور سزا کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ چاہے دنیا میں وہ سزا دی جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا یا سزا دے گا, تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں یہ حکمت پر مبنی ہیں, کوئی اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں کو جرائم پیشہ پر تو رحم آتا ہے, لیکن جو بے قصور ہیں ان پر رحم نہیں آتا, اور اس لیے وہ جرائم پیشہ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں. اور جہاں پر یہ قانون نافذ ہے, یعنی دنیا میں مجھے لگتا ہے شاید صرف ایک ہی ملک ہے سعودی عرب جہاں پر یہ قانون نافذ ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر کوئی ایسے کٹے ہوئے ہاتھوں سے نہیں پھرتا ہے, کیونکہ ہر ایک کو یہ سزا نہیں ملتی. پھر ایک اور بات, یہاں پر السارق والسارقہ کا لفظ آیا ہے کہ چور مرد اور چور عورت, تو یہاں پر چور مرد کا ذکر پہلے آیا ہے. اور جب سورہ نور میں ہم پڑھیں گے تو وہاں پر جو شروعات ہوتی ہے الزانیت والزانی, یعنی زانی عورت, زانیہ اور زانی مرد, تو کسی مفسر نے اس کی بہت ہی بہترین تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے اور اس کے اندر وہ تمام ایبلٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں جو کہ مرد کما کر لائے اور وہ کما سکتا ہے, تو اگر وہ یہ کام کرتا ہے کہ کمانے کے بجائے وہ چوری کرتا ہے, تو لہٰذا اس نے یہاں پر پہلے اس کا ذکر کیا گیا. اور سورہ نور میں زانیہ کا یعنی عورت کا ذکر پہلے سے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے, شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے, اور اس کو اس کا سب سے بڑا زیور بتایا گیا ہے. تو اگر عورت اپنے شرم و حیا کے جذبے کو چھوڑ کر ایسے کوئی کام کرتی ہے, تو لہٰذا وہاں پر سزا کی شروعات عورت کے نام سے شروع کی گئی ہے الزانیہ, تو یہ بھی ایک حکمت ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ مجرم پکڑے جاتے ہیں اور ان کو ویسی سزا نہیں ملتی یا ان کو ایسی سزا نہیں دی جاتی, بلکہ جرم کا الزام مجرم کو دینے کے بجائے اس کے کچھ اور لوگوں کو دے دیا جاتا ہے, یعنی ویسٹرن کنٹریز میں یہی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ مجرم کو باقاعدہ کوئی ایسے سینٹرز بھیجے جاتے ہیں, اس پر کام ہوتا ہے, ورک ہوتا ہے, نفسیاتی مریض اس کو سمجھا جاتا ہے, اور وہ چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ کس بنا پر یہ بچہ مجرم بنا. اس کے ماں باپ کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ ماں نے تھپڑ مارا ہوگا اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ جذبہ بھڑکا, یہ فلاں فلاں چیزیں اس کے ساتھ میں ہوئی تھی اس لیے نفسیاتی طور پر مریض بن گیا, اس لیے اس نے جرم کیا. تو جو مجرم کے ساتھ یہ ہمدردی اور مجرم کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اس کو جرم پر اور شیئر کرتا ہے. پھر ایسے ہی لوگوں کو جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ دوبارہ معاشرے میں آ کر اور نئے نئے طریقے جرم کے سوچتے ہیں اور نئے نئے طریقوں سے جرم کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے یہ اصول رکھے ہیں اور یہ سزائیں بتائی ہیں, اور یہ سزائیں کوئی بھی غیر انسانی نہیں ہیں. جو یورپ کی نام نہاد مہذب اقوام ہیں ان سزاؤں کو جو غیر مہذب اور وحشیانہ سمجھتی ہیں, تو وہ خود اپنے ملکوں کا حال دیکھ لیں کہ ان کے یہاں کیا حال ہے. کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال سے یورپ میں کسی کی ملاقات ہوئی, ان کے کسی دوست نے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا تو بڑی غیر مہذبانہ ہے. تو علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا تھا کہ کیا تمہارے خیال میں چور مہذب ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں نا کہ یعنی وہ مجرم کو کیا سمجھتے ہیں, عزت دار سمجھتے ہیں, مجرم کو بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں تاکہ اس مجرم کو اور مزید بڑھاوا دیا جا سکے. تو اسلام جو ہے ایسا بے وقوفی کے کام نہیں کرتا, ایسا ہمارا دین نہیں ہے. اسلام میں عدل ہے, انصاف ہے, اور اسلام پہلے ایک ماحول پیدا کرتا ہے پھر قانون دیتا ہے, اور قانون اس لیے دیتا ہے اسلام کے معاشرہ
پرامن رہے اور ایسی بے راہ روی سے بچا رہے ہر کوئی امن و امان کی زندگی گزار سکے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون رکھے ہیں اور ایسی سزائیں مقرر کی ہیں. اس کے بارے میں جو واقعات ہمیں روایت سے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چوری کے واقعات آپ کے سامنے پیش آئے. تو ایک واقعہ جو آپ کے سامنے آیا تھا جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت فاطمہ نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹ جانے پر بہت فکر لاحق ہوئی. کہنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے بات کرے, اور اسامہ کے سوا اور کون ایسی جرات کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول کے محبوب ہیں, اسامہ بن زید جو تھے. تو چنانچہ قریش کے کہنے پر اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا, لوگو, تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے, اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد لگاتے. اور اللہ کی قسم, اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا. اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تو میں اس کی حاجت اللہ کے رسول تک پہنچا دیا کرتی. اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چور اگر توبہ کر لے تو بعد میں کسی کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ اس کو چور کہے, کیونکہ دنیا میں جو اس کے اوپر سزا تھی وہ سزا اب اس کو دے دی گئی. وہ سزا اب آخرت کی سزا توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ساقط کر دے گا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ لایا گیا تو آپ نے چور کا ہاتھ کاٹا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو. جب اس چور نے اللہ سے دعا کی تو آپ نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چور کے ساتھ بھی پھر ہمدردی ہے. اب اس کو معاشرے میں کوئی چور نہیں کہے گا. اگر ایک چور پر حد جاری ہو گئی تو اب وہ چور نہیں کہا جائے گا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک اور الٹی ناانصافی ہے کہ کوئی ایک بار کوئی گناہ کر لیتا ہے, اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے, اب اس کو زندگی بھر اسی جرم سے یاد کرتے ہیں, اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم لوگ. تو لہٰذا یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ چور مرد عورت ہو یا مرد, اور یہی بات آپ دیکھیں اسلام کی کہ یہاں پر عورت اور مرد میں تفریق نہیں کی گئی. کیونکہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت پر یا تو اسے سزا ہی ساقط کر دی جاتی ہے یا عورت کو زیادہ سزا دی جاتی ہے, لیکن اسلام کا جو عدل ہے یہاں پر دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت, دونوں کو سزا دی جائے گی. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرو, کیونکہ یعنی پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو حد واجب ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جب عدالت میں پہنچ جائے مقدمہ تو پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا, ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی یعنی اس صورت میں ہاتھ کاٹنے سے روکا جا سکتا ہے کہ اگر جس کی چیز چوری کی گئی اگر وہ اس کو معاف کر دے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی. پہلی بار اگر کسی نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور دایاں ہاتھ پنجے سے کاٹا جائے گا. پھر دوبارہ اگر کسی نے چوری کی تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد علماء میں اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اسے کچھ کام کاج کرنے کی بنا پر. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, تاکہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا صحیح سلامت ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر سکے یا چل پھر سکے. پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی پھر کچھ چیزیں اور الگ الگ آتی ہیں کہ اگر جو مال چوری ہوا تھا تو اگر سامنے والے کو اس کی مالیت ادا کرنی ہوگی چور کو, اور پھر اس کو سزا بھی دی جائے گی. تو یہ چند اس کے اصول تھے کہ حالت جنگ میں, قحط سالی میں بچوں کو, عورتوں, بچے اور عورتیں اگر جو ہے گھر کے ہی بچے اور عورتیں ہوں یا گھریلو ملازمہ ہوں تو ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. اور پھر مسروق کا مال کس کو کہتے ہیں کہ جو تجوری میں محفوظ جگہ پر رکھا ہو اور وہاں سے کوئی چھپ کر نکال لے وہ پھر سرقہ میں آئے گا, ادروائز نہیں. اسی طرح سے حالت جنگ میں بھی سزا نہیں دی جائے گی. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے ایام میں چوری کی سزا یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا موقف کر دی تھی اور انہوں نے یہی دلیل اس واقعے سے دی تھی کہ دور نبوی میں عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا، کھیت کے مالک نے عباد بن شرجیل کو پکڑ لیا، اسے مارا اور اس کا کپڑا بھی چھین لیا، پھر اسے پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو آپ نے مالک سے فرمایا اگر یہ نادان تھا تو تو نے اس کو تعلیم کیوں نہ دی اور اگر یہ بھوکا تھا تو تو نے اسے کھانے کو کیوں نہ دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوکے چور کو کوئی سزا نہیں دلوائی، الٹا مالک نے اسے کپڑا بھی واپس کیا اور مال کے بدلے بہت سا غلہ بھی دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ اگر جاب ہی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ حالات ایسے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کو دو وقت کا کھانا نصیب ہو سکے، تو اس صورت میں پھر آپ سزائیں یا حدود نافذ نہیں کر سکتے۔ اور پھر عزیز الحکیم کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سزائیں نافذ کی ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ساری سزائیں حکمت پر مبنی ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے پہلے ہم نے توبہ کے بارے میں ڈسکس کیا کہ ایک شخص نے جس کو حد اس پر جاری کر دی گئی تھی تب اللہ کے رسول نے اسے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، یعنی توبہ کرنے کے لیے کہا، جب اس نے توبہ کر لی تب اللہ کے رسول نے خود اس کے لیے بھی دعا کی۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں حد جاری ہو گئی اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو پھر آخرت کی سزا اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ایک چور کا چوری کرنا، اور چوری کرنے کے بعد اگر اس کو سزا دے بھی دی جائے تو اگر وہ دل میں پشیمان نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، یا آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کیا تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اسی لیے اصل چیز کیا ہے کہ وہ اس کام پر شرمندہ بھی ہو، اپنے رب سے معافی بھی مانگے تاکہ آخرت کی سزا اس سے ساقط ہو جائے۔ تو دنیا میں حدود اس کے اوپر جب لگ گئی تب آخرت کی سزا سے پھر وہ محفوظ ہو جائے گا خود بخود ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول بھی کر لیتا ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مالک کون ہے، اصل اختیار کس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص سے گھر میں ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنے بیوی بچوں سے والدین سے سب سے محبت بھی کرتا ہے، سب کے لیے خیر خواہ بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اب اپنے گھر والوں کے لیے جو وہ گھر میں جو بھی اصول جو ڈسپلن قائم رکھے گا یا کرے گا تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوں گے، وہ جو بھی قانون گھر میں بنائے گا یا جو بھی اصول گھر میں چلیں گے وہ گھر والوں کی بہتری کے لیے ہی ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، تو پھر وہ کیسے اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے جو قانون بنائے ہیں کہ اسی کا سب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور پھر کسی کے گھر میں کسی اور کو دخل اندازی کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ ایک گھر کا حکمراں ہے، سربراہ ہے، جب وہ فیصلے کرتا ہے تو کوئی اور شخص آ کر اس کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ خود اس کے گھر کا معاملہ ہے، دوسرے اس میں کیوں دخل اندازی کریں گے؟ تو یہ معاملہ بھی کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اور سزاؤں کو نافذ کرنے والا وہی ہے کیونکہ وہ اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اب رسول کی طرف بات پلٹائی جا رہی ہے اور پھر وہ حالت کی طرف آیا جا رہا ہے جو اس وقت مدینہ میں درپیش تھے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادو، اور کچھ یہودی بھی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد موادعہ، اللہ کی کتاب کے کلمات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا اور اگر ایسا نہ ہو تو نہ ماننا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم، اور جسے اللہ ہی نے فتنے میں مبتلا کر رکھا ہو تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا، اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں تھیں اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں پر آپ کا جو سامنا تھا منافقین اور یہود سے تھا، اور یہ جو یہود تھے دراصل یہ بہت ہی زیادہ چالاک عیار اور پلاننگ کرنے والے لوگ تھے، یعنی ایسی ان کی پلاننگ ہوا کرتی تھی کہ سامنے والے کو یعنی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور اس وقت ان کے مقابل میں کون تھے، یعنی انہوں نے اپنا دشمن کس کو بنا رکھا تھا، یہود نے دین اسلام کو، مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں مگر وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی منافقین، پھر اس میں کچھ یہودی بھی ہیں، سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، سماعون جب تجدید لگ جاتی ہے کسی بھی چیز پر تو اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، جیسے کذیبہ یا کذب، جھوٹ یا جھوٹا، یا پھر جب کذبہ آتا ہے تو بہت ہی جھوٹا، یعنی تجدید لگ جانے کی وجہ سے اس میں شدت آ گئی، تو سماعون للکذب، کان لگاتے ہیں، خوب کان لگاتے ہیں جھوٹ سننے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، اور کس لیے کان لگا کر سنتے ہیں کہ آپ کی جو بات سن رہے ہیں اس کو لے کر اس میں کچھ جھوٹ اور سچ شامل کر کے اس کو اس بات کو اپنے محل سے پھیر دینے کے لیے جو بات کہی گئی تھی تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنے کے لیے کان لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی لقوم آخرین جو آپ کے پاس نہیں آتے، تو دو معنی بنتے ہیں کہ ایک تو وہ یعنی اپنی دوستوں کی طرف سے آتے ہیں وہ سننے کے لیے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو خود تو نہیں آتے تھے لیکن اپنے جاسوس بھیجتے تھے اللہ کے رسول کی مجلسوں میں اور محفل میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تو نہیں تھا، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اور لوگوں تک پہنچ جا رہی ہے، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، کوئی اور یہ میڈیا نہیں تھا جس میں ہم آڈیو ویڈیو ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اب جو بات ایک دوسرے تک جاتی تھی تو وہ زبانوں سے ہی جاتی تھی، تو یہ لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے اور بات کو یعنی ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے، آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے خالی ذہن لے کر آنا کہ چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے سن لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک سوچ لے کر آنا کہ جا کر وہاں پر جا کے کرنا کیا ہے، تو یہ جو پہلے سے سوچ لے کر آنے والی بات ہے اس کا مطلب آپ ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف سن گن لینے آئے ہیں، تو یہی کام منافقین اور یہود کیا کرتے تھے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ آج اکثر مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ اچھا چلو ان کے بھی درس میں چلتے ہیں، چلو ان کی بھی محفل میں چلتے ہیں، فلاں آرگنائزیشن کو بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ یا کیا ہوتا ہے وہاں پر، تو ایسی جاسوسی کے لیے آنا یہ کام اس وقت جو ہے منافقین کیا کرتے تھے یا یہود کیا کرتے تھے۔ یہود کے کچھ علماء جو تھے وہ اپنے لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ اور سن کر آؤ. پھر یہ لوگ خاص طور سے کان لگاتے اور سنتے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے تھے, یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے تھے پھر بات کو, یعنی وہاں سے ایک بات لی اس کو اس قدر کچھ اس طرح سے کر دیا اس کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ ملا کر اس میں کہ بالکل وہ بات کچھ اور ہو گئی. تو ایک تو وہ کہ جو یہودی لوگ اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیجتے تھے لقوم آخرین کا مطلب, اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے نا کہ ان کی جو پلاننگ تھی کہ اس قرآن میں یا اللہ کے رسول کے سنت میں, یعنی ان کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی کہ اللہ کی کتاب میں اور سنت میں کچھ ایسی تحریف ایسی تبدیلی کر دی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام نہ پہنچے, اور ہو سکتا ان کا یہ منصوبہ کامیاب بھی ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو دونوں قسم کے لوگ آتے تھے اور دونوں قسم کی ان کی پلاننگ تھی کہ وہاں سے بات کو سن کر اس کو اس کے محل سے پھیر دیں, یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو بیان کریں, جھوٹا پروپیگنڈا پھیلائیں کہیں جا کر, یا پھر آگے آئندہ آنے والی نسلوں تک اس کو بدل کر پیش کر دیں. یحرفون کا جو لفظ ہے یہ غور کرنے کے قابل ہے. حرف اس کا روٹ ورڈ ہے, حرف جس کو ہم کہتے ہیں, سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا جس کے معنی حرف کنارے کو بھی کہتے ہیں, ہے نا, پڑھا تھا نا یہ لفظ ہم نے. تو حرف کنارے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جن معنوں میں استعمال ہوا ہے, حرف یحرف تحریف بنیادی معنی کسی چیز کے کنارے کے ہیں, اور حرف کے معنی اس کنارے کو موڑ دینا, اور حرف کی جمع حروف, اور حروف الکلام سے مراد حروف تہجی بھی ہیں. تحریف القلم یہ ہے کہ مسلسل عبارت کے کچھ الفاظ کو سیاق اور سباق کا خیال نہ رکھ کر اصل مقام کی بجائے دوسرے مقام پر چسمہ کر دینا. جیسے آپ نے کوئی کتاب ہے آپ جیسے پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی مثال کے طور پر کتاب آپ لے لیں, اب وہ کتاب سے آپ نے کچھ ایسا ہی کسی عالم کا ایک جملہ لے لیا جہاں پر انہوں نے کچھ اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, اب وہ جملہ لے لیا اور دوسرے لوگوں کو جا کر جو ہے کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں عالم نے تو یہ کتاب میں یہ اور یہ جملہ لکھا ہے, یعنی یہ خود اس کے قائل ہیں جبکہ دوسروں کو منع کرتے ہیں. تو تحریف الکلم اسی کو کہتے ہیں کہ عبارت سے, یعنی کوئی لکھی ہوئی چیز سے کوئی الفاظ نکالے جائے, کوئی ایک جملہ نکالا جائے جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی اس کے اصل مقام سے اٹھا کر کہیں اور رکھ کر اس کو بیان کر دیا جائے, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ اس کا کچھ اور مطلب سمجھیں. اور اگر کچھ لفظوں کی بجائے دوسرے لفظ بھی اس میں داخل کر دیے جائیں تو پھر یہ تبدیلی ہوگی, اور یہود یہ دونوں کام کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ مانوی تبدیلی بھی کرتے تھے اور لفظی تبدیلی بھی کرتے تھے. تو تورات میں تو انہوں نے کیا ہی کیا تھا لیکن وہ لوگ قرآن اور سنت کے ساتھ بھی یہی چال چلنے والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو ایک اور معنی جس کے بتائے جاتے ہیں کہ کسی سے مائل ہو کر ایک طرف ہو جانا, تو اس سے پھر آپ سمجھ جائیے کہ وہ کس قسم کی تحریف کرنا چاہتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کہیں اور لے جا کر پیش کر دیتے ہیں. تو آپ کو اللہ کے رسول یہ چیزیں دکھ میں مبتلا نہ کریں, یہ کتنی بھی پلاننگ کر لیں یا کتنے بھی پروپیگنڈے کر لیں, اللہ کو جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا, یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کوشش کی, انہوں نے جو ہے ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو میثاق ان کے اپنے درمیان قائم کیا تھا اس میثاق میں تھا یہ کہ یہودی اگر اپنے فیصلے کرنا چاہے مقدمات کے فیصلے تو وہ اپنے قانون کے مطابق کر سکتے ہیں, یعنی جو تورات میں فیصلے موجود ہیں, لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو اللہ کے رسول کے پاس بھی آ سکتے ہیں. تو اب چونکہ یہ مسلمان چھوٹی سی ریاست تھی اور شریعت کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے مقدمات کے فیصلے. اب جیسے کہ مثال آپ اسے سمجھیں کہ اگر آپ کسی ایک مسلمان حکومت میں رہ رہے ہیں اور اس میں جو غیر مسلم رہیں گے تو ان کو کچھ چیزوں کی تو آزادی ہوگی, جیسے نکاح اور طلاق کے قانون ہیں تو وہ تو مسلمانوں کے نہیں فالو کریں گے. اسی طرح سے کچھ اور جو ان کے مذہبی قانون جو ہیں وہ مختلف رہیں گے. جیسے مسلمان کو شراب پینے کی منائی ہے, مسلمان سود نہیں لے سکتا, لیکن جو غیر مسلم ہوں گے وہ تو شراب بھی پئیں گے اور سود بھی دیں گے یا لیں گے. تو وہ قانون جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ اس کا فیصلہ ان کے قانون کے مطابق کیا جا سکتا تھا, لیکن جو امن و امان کا جس سے تعلق ہے, جس سے امن متاثر ہوتا ہو, وہ فیصلے مسلمان حکومت کے ہی تحت کیے جاتے تھے. تو چور وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قانون ہی نافذ کرتے, لیکن ان کے جو ذاتی اگر کوئی فیصلے ہوتے تو پھر وہ اپنی کتاب کے مطابق بھی کر سکتے تھے. جیسے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جو حالات تھے, حالات ایسے تھے کہ آپ کو مسلسل تکلیف پہنچ رہی تھی. ایک تو اس بات پر تکلیف کہ یہود خود اسلام نہیں لا رہے تھے, اسلام لانا تو دور کی بات, الٹا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے, اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں یعنی دشمنی پر مبنی سرگرمیاں تھیں اس میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانا رکھی تھی. اور ان آیت میں خاص طور سے انہی دو لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ منافقین کا اور یہود کا, ان کی دشمنیاں آپ کے ساتھ جاری تھیں اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرنا, مسلمانوں میں ہی فتنے کی آگ بھڑکانا, لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا, اور مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو بدنام کرنا, اور بلکہ یہ ان کی محفل میں بیٹھ کر اپنے انداز میں نازیبہ الفاظ بھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے, مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے اور جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دیتے تھے, یہ ان کے کام تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل گرفتہ تھے کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے, الٹا یہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں, اور یہ آپ کا ایک فطری معاملہ تھا دیکھا جائے تو. اسی حالت کو مد نظر رکھ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئے رسول, ان کی سرگرمیاں آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں, یہ کتنے بھی سرگرم ہو جائیں سب اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انجام تک پہنچا کر رہے گا. آپ کو صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے. اور اس آیت میں ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے, تفاصیل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کے ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن نے زنا کیا, اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں کیونکہ تورات میں ان کی سزا رجم مقرر تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں تورات کی بنسبت آسان سزائیں ہیں, یعنی تورات میں جو ہے شریعت سخت تھی اور قرآن میں شریعت کو نرم کر دیا گیا, یہ بات وہ جانتے تھے. تو یہ سوچ کر وہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, لیکن پہلے سے ایک سوچ لے کر آئے تھے اور کہتے تھے کہ اگر فیصلہ وہ ہماری خواہش کے مطابق کریں گے تو ماننا, نہیں تو نہیں ماننا. یعنی وہ سمجھے تھے کہ رجم نہیں ہوگا شاید, اس بنا پر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول کا جو یہودیوں سے معاہدہ تھا اس کی روح سے یہودی اس بات میں آزاد تھے کہ اپنے مقدمات خود ہی تورات کے مطابق حل کریں, اور اگر چاہیں تو اپنے مقدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں. اور جب وہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو فیصلہ پھر ان کے اوپر لاگو ہوگا, یعنی پھر ان کو ماننا پڑے گا. اب وہ یہ غرض کے لیے مقدمہ لائے آپ کے پاس کہ یہ جو امیر گھرانے کی عورت ہے تو یہ کسی طرح سے یہ مرد اور عورت سزا سے بچ جائے رجم کی, اور آپس میں یہ طے کیا کہ اگر یہ نبی کوڑوں کی سزا کا فیصلہ دے تو اس کا فیصلہ تسلیم کر لینا, اور اگر رجم کا فیصلہ سنائے تو تسلیم نہ کرنا. اب آپ دیکھنے کے پہلے سے ذہن لے کر آئے ہیں تو اللہ کے فیصلوں کو بھی کس طرح سے مانتے ہیں, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو مقدمات جو پیش ہوتے ہیں تو یہ جب اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو بائی چوائس نہیں ہوتا, یعنی جب محمد اعظم کے پاس آپ آ گئے لے کر مقدمہ تو اب تو آپ کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی. ایک اور مسلم کی روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بات یوں ہے کہ یہود نے اس یہودن کو کوڑوں کی سزا دی تھی اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے گشت کروا رہے تھے, تو آپ نے خود ان کو اپنے پاس بلایا. اس طرح یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آ گیا. تو تو اب فتنے کے جو لفظ یہاں پر آیا ہے تو فتنے کا مطلب یہ کہ اصل میں وہ نہ تو تورات کی اتباع کرنے پر تیار تھے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار تھے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا چاہتے تھے، اور خود ان کی کتاب تورات میں یہ حکم موجود تھا رجم کا، لیکن اس کے منکر ہو رہے تھے، جبکہ وہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ ہماری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے، لیکن وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر اتباع کس کی ہوئی؟ اپنی ہوا کی اتباع ہوئی نا، خواہشات کی اتباع ہوئی، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا، عذاب عظیم کی بات کی گئی ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ نہ کرو، اور اگر آپ نہ کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ چاہے تو یہودیوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں اور چاہے تو نہ کریں، لیکن اگر کرنا ہی ہے فیصلہ تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا۔ جب کچھ لوگ آئے آپ کے پاس اور فیصلہ کرنے میں پیچھے ہٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہود کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، بتاؤ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ بات یہ ہے کہ ہم تورات میں رجم کی سزا ہی پاتے ہیں، مگر جب ہمارے شرفا میں زنا کی کثرت ہو گئی تو جب ہم کسی شریف کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کرتے، پھر ہم نے آپس میں کہا کہ ایسی سزا پر متفق ہو جائیں جسے شریف اور رذیل سب پر نافذ کر سکیں، تو ہم نے کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا نافذ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جبکہ ان لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ رجم کیا گیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اگر وہ تمہیں منہ کالا کر کے کوڑے مارنے کا حکم دیں تو اسے قبول کر لو، اور اگر رجم کرنے کا فتویٰ دے تو بچو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا، تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس سب ایک موجود ہے کتاب، تو اس کے باوجود پھر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين۔ ہاں، اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں جو پوری آیت میں جو بات بتائی گئی کہ جھوٹ کے لیے کان لگانے والے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں، حرام کا مال کھاتے ہیں، اس کے لیے سحت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا تھا۔ سین ہا تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سحت کا لفظ کمائی اور مال دونوں سے مختص ہے، ایسا رزق جو باعث ننگ و آر ہو، جیسے خنزیر یا کتے کی قیمت لینا، اور سحت کا لفظ دراصل کمائی سے مخصوص ہے، حرام کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی سحت یعنی حرام، دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، حرام کے لیے حرام کا لفظ بھی آیا ہے اور سحت کا لفظ بھی آیا ہے، ایسی باتیں یا اشیاء جن سے شریعت نے سختی سے منع کر دیا ہو۔ مثلا والدین کی نافرمانی، درندوں کا گوشت، سود، خنزیر کا گوشت، یا ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی دولت، حرام کی کمائی، رشوت، یہ سب صحبت میں آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان حرام کی طرف کب جاتا ہے، جب پہلے وہ دھیرے دھیرے جب اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کرتا ہے، شروع میں اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وہ اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ تو بات چھوٹے جرم سے شروع ہوتی ہے اور پھر انسان ایک طرح سے منافق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے، اور ہر قسم کی ایسی آمدنی سے ہمیں محفوظ رکھے جو اس کیٹیگری میں آتی ہو، صحت میں آتی ہو۔ رشوت سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور رشوت لینے سے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين